شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام فیضان محبت سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے زندگی میری پابند سنت رہے۔ اور یہ کلام میں اپنے حضرت شیخ مرشید حضرت شاہ صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ سامنے ایسا خوف سے قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے دل میں تیرا درد زلفت رہے، میرے دل میں تیرا درد زلفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ پھر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے۔ روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے۔ بس میرے دل میں تیری
محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے ایمان پر خاتمے کے ساتھ انمول نسخے اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. چھٹا نسخہ ہے موجودہ ایمان پر شکر ادا کرنا. نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالی کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے. تو جب ہم ایمان پر شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا, جنت کا ٹکٹ مفت دے دیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا. اب اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی ہندو کے یہاں پیدا ہو گیا یا عیسائی کے یہاں پیدا ہو گیا تو جو عیسائی یا ہندو کے یہاں پیدا ہوا ہے وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ اللہ تعالی کو اگر جنت میں بھیجنا ہوتا تو مسلمان گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کرتا؟ ایک صاحب جو علی گڑھ کالج کے گریجویٹ تھے انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا. میں نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا معاملہ ایک عدل کا ہے, ایک فضل کا ہے. جیسے آپ نے دو مزدوروں سے یہ طے کیا کہ تم میرے یہاں 8 گھنٹے مزدوری کرو گے اور تم کو 30-30 روپیہ مزدوری ملے گی. دونوں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی, آپ نے ایک کو 30 روپے دے دیے اور دوسرے کو عدل کے اعتبار سے 30 روپے بھی دیے, اور اس کے بعد فضل کے اعتبار سے جدہ سے لائی ہوئی ایک گھڑی بھی بطور فضل کے دے دی. اب پہلا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے اسے گھڑی کیوں دی. آپ اس سے یہی کہیں گے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا 30 روپے دینے کا وہ پورا کر دیا. دونوں کو 30 روپیہ جو دیا یہ میرا عدل ہے, اور جس کو میں نے گھڑی بھی دی تو یہ میرا فضل ہے, اور فضل پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی نے جتنے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, سب کو 15 سال کی عمر میں پہنچنے تک کامل عقل دیتے ہیں, جس سے وہ آسمان اور زمین کو دیکھ کر خدا کی پہچان کر سکتا ہے. پھر 15 سال کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لاتا تب جہنم میں بھیجتے ہیں. چنانچہ کافر کی وہ اولاد جو 15 سال سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جائے گی. تحقیق دیکھ لو, اور ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے ملقات میں اور علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہی لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی کو انصاف نہ کرنا ہوتا تو کافروں کے بچوں کو بھی جہنم میں ڈال دیتے, لیکن جب تک وہ 15 سال کے نہیں ہو جاتے ان کی عقل بالغ نہیں ہو جاتی, عقل اس ڈگری اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی جس سے کائنات اور آسمان و زمین کو دیکھ کر اللہ تعالی کی معرفت حاصل کریں. اس وقت سے پہلے اگر وہ مر گئے تو اللہ تعالی کا عدل ان کو جنت میں لے جائے گا, سبحان اللہ. لیکن جب صلاحیت پیدا کر دی اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. لہذا اللہ تعالی نے ہمیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے جنت کا راستہ مزید آسان کر دیا تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے. تو ہم لوگ اللہ تعالی کے فضل سے مشرف ہیں. لہذا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا عدل بھی دیا یعنی عقل بھی دی اور ساتھ ساتھ ہم پر فضل بھی فرمایا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان لانے کو آسان فرما دیا. تو ہم عدل اور فضل دونوں نعمتوں سے مشرف ہیں. کافر عدل سے مشرف ہیں, ان کو ابھی فضل نہیں ملا. لہذا اللہ تعالی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ عدل کے اعتبار سے اللہ تعالی ان کو عقل کامل دیتا ہے. خیر تو میں نے بیچ میں یہ بات عرض کر دی. بعض وقت لوگوں کو اس میں اشکال ہوتا ہے تو موجودہ ایمان پر شکر کرنے سے اللہ تعالی ایمان میں اضافہ فرمائیں گے جس سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا. دیکھو 6 نسخے بیان ہو گئے. اب ساتواں نسخہ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حالات پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے، 94 سال کی عمر پائی، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 74 ہجری میں جب انتقال فرمایا تو یہ مدینے کے آخری صحابی تھے۔ ان کے انتقال سے مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خالی ہو گیا۔ انہی سے یہ سنت عمل مروی ہے کہ جب ہم اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جب نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ ہماری خانقاہ میں اور ہماری مسجد میں جو لوگ سیڑھی چڑھتے اترتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں، جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں اور نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں۔ اس سنت کو زندہ کریں، چاہے دفتروں میں چڑھیے اتریے یا مساجد و مدارس میں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کیجئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن جو کہتا ہے تم اس کا جواب دو۔ یہ جواب دینا مستحب ہے، اس سے اذان کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، کیونکہ اذان دینے کا ثواب اتنا تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جواب دے دیا کرو تو تم کو بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ مؤذنین کے بارے میں مشکات میں لکھا ہے کہ جو 7 برس تک اللہ تعالی کے لیے اذان دے اس کی جہنم سے نجات ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر پہلے اذان کا جواب دے، پھر مجھ پر درود بھیجے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، واضعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد الذي وعدته۔ تک بخاری شریف کی روایت ہے، مگر ہمارے اکابر اور محدثین کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کا اجماع ہے کہ انک لا تخلف المیعاد بھی ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف کے قبرستان جنت المولا میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کا ذہن کہاں گیا؟ مرقات میں فرماتے ہیں کہ جب شفاعت واجب ہو گئی تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی بشارت فرما دی، کیونکہ آپ کی شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی۔ بولو بھائی، کس کو ملے گی؟ مومن کو ملے گی۔ لہذا یہ دعا پڑھنے والا انشاءاللہ مومن ہو کر مرے گا۔ تو ایمان پر خاتمے کے 7 نسخے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے، خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز لے کر واپس ہوئی، یعنی پانی کا کتنا حصہ انگلی میں لگا۔ تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کس قدر بے وقت، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا کی اتنی بھی وقت اور قیمت اور نسبت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا کہ انگلی کو دریا میں ڈال کر نکالنے کے بعد پانی کی تری کو دریا سے ہے۔ بس اس مثال کا مقصود تفہیم کو آسان کرنا ہے، ورنہ دنیا متناہی محدود کو آخرت غیر متناہی غیر محدود سے کیا نسبت؟ پس دنیا کی نعمت پر نہ مغرور ہو اور نہ یہاں کی تکلیف کا شکوہ کرے، اور کہے جیسا کہ فرمایا آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ کلمہ آپ نے دو مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ یوم الاحزاب میں اور دوسری دفعہ حجت الوداع پر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عیش مگر آخرت کا عیش۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، بعض عادات و خصائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ جب کوئی ملتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن اکھیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غیرت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، توازو کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں۔ سب میں ملے جلے رہتے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 11، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، ملائکہ بوابین کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، اور بحقی کی حدیث میں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں، اور شریک کی روایت میں ہے کہ حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے، جب تک کہ ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دے۔ الاخیر جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا، اس سے فرشتوں کے اس پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے، اور اس پوچھنے میں جو وہ دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں، تفصیل اس کی واقعہ ہشتم نمبر 5 میں مذکور ہوئی ہے، اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ عقلی بھی لکھی گئی ہے، اس دلیل نقلی سے اس توجیہ عقلی کی تائید ہو گئی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کے داہنی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف ہیں، جب وہ داہنی طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں، انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں داہنی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، سو داہنی طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے داہنی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، اور بازار کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دہنی طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے، جب دہنی طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں مغموم ہوتے ہیں۔ اور شریک کی روایت بالا میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سمائے دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی اسماء دنیا میں ایک اور نہر دیکھی کہ اس پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہوئے ہیں اور وہ کوثر ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثیل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق۔ اور ظاہراً یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا تھا، اسی لیے باوجود لقائے بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہنچانا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر مال جسد ہیں، ان کو وہاں دیکھنا مال جسد ہو سکتا ہے، لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا جیسا واقعہ ہشتم میں مذکور ہے وہ مال جسد نہیں تھا، بلکہ بالمثال ہے کہ تعلق روح کا جسد مثالی کے ساتھ قبل الموت بطور خرق عادت کے ممکن ہے۔ اور اگرچہ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مال جسد ہوں اور آسمان سے وہ آگئے ہوں، یا دونوں جگہ مال جسد ہوں کہ اول آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گئے ہوں، مگر خلاف ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ ہمارے حضرت محبی و محبوبی مشفقی و مولائی حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ الحمدللہ تشریف فرما ہیں، تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کہہ دیں ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج دوپہر کو اس مبارک سفر سے واپسی ہوئی، میرے مرشد کی زیارت اور ان کی صحبت بھی نصیب ہوئی، اور مجالس بھی ہوئی، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آئے گی، وہ انشاءاللہ جس کو چاہیے ہوگا وہ اس کو بھیجیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائی، عمرہ بھی عطا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنی رحمت سے۔ آپ سب کی دعائیں شامل ہیں اور آپ سب کی تعلق اور محبت، یہ سب اس کا ثمرہ ہے۔ اور مدینہ شریف کی حاضری ہوئی تو وہاں بھی الحمدللہ سب کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی مجھے توفیق ہوئی، اور وہاں پر سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کی درخواست بھی سب کی طرف سے کی، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت آرام سے رکھا، قدم قدم آسانی فرمائی، بہت ہی آسان اور راحت والا سفر رہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہاں اس جگہ کو حجرت الطالبین کو مستقل آباد رکھا، مجالس کی پابندی کی، اور جو سننے والے ہیں انہوں نے پابندی سے سنا، اور میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، رانی کی دعاؤں کے صدقے میں سب کام بنتا ہے، اور الحمدللہ سب کے لیے دعا کی توفیق بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کے لیے تمام دعائیں خیر کو قبول فرمائے, اور جو دعا نہیں بھی مانگی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, ہم سب کو نیک مرادیں عطا فرمائے, ہماری مرادوں کو نیک بنا دے. ہمارے ارادے مختلف ہوتے ہیں, مختلف منشا ہوتی ہے, کسی کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, سب سے بڑی تو طلب یہی ہے اور اللہ بنا دے یہ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو, تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو. حضرت علی صاحب رحم اللہ ہمارے رب تعالیٰ دامن برکات, ہم نے بھی یہی بات فرمائی کہ جیسے کہ حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت کو فرمایا کہ میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے. تو ہمارے حضرت والے دامن برکات ہم نے ابھی فرمان شریف ہے فرمایا, یہ صرف پانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کرے تاکہ ہر نعمت کا شکر نکلے. ہر نعمت کو اچھے طریقے سے استعمال کرو. تو فرمایا کہ جس طرح حاجی صاحب رحمہ اللہ وہ ٹھنڈے پانی مرغوب تھا محبوب تھا, تو انہی کو جس کو مرغوب ہوتی ہے چیز اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کتنی اس چیز سے رغبت ہے. تو حاجی صاحب نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو, تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو, کہ حاجی صاحب کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا مگر اللہ کی محبت اشد محبت کو مانگنا چاہیے. اشد محبت آیا تمام چیز جائز اور حلال نعمتوں کی رغبت ہو اور محبت بھی ہو شدید بھی ہو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تمام جائز چیزوں کی رغبت اور محبت شدید بھی جائز ہے, مال کی محبت شدید بھی جائز ہے, بیوی بچوں کی محبت شدید بھی جائز ہے, لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. تمام نعمتوں سے تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو, یہ اس درجے کی محبت ہو کہ ساری نعمتیں بالفرض اگر چھوٹ جائیں لیکن اللہ کی محبت قائم رہے. اور اس سے مراد یہی ہے کہ شریعت اور سنت کی اتباع میں کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرے, اللہ کی محبت اشد ہو, شریعت اور سنت کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہ کرے اور شریعت اور سنت پر عمل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے, اپنی ذات عالی سے اشد محبت نصیب فرما دے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. تو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے مچھلی تڑپے جیسے پانی کے بغیر, مچھلی تڑپے جیسے پانی کے بغیر, بے تڑپ اس سے سوا اپنے بغیر. یا اللہ کی محبت اور تعلق کے بغیر چین نہ آئے, جہاں بھی ہو اللہ کی محبت میں بے چین رہے, اللہ سے تعلق نہ چھوٹے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت والا دامن برکات ہم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی, بعض کتابوں میں تاکید لکھی ہوئی ہے کہ پانی دونوں ہاتھ سے پیئے, پینا سنت ہے, اور ایک ہاتھ سے پینے کو منع بھی لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے حضرت والا دامن برکات ہم میں جی بھی اشکال رہتا تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی سنتوں کی کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں تو یہ لکھا ہے کہ پانی دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے, لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ سے پینا سنت ہے اور ایک ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے. ہمارے حضرت والد عمر کا تو مجھے بھی اشکال رہتا تھا کہ ہمارے حضرت کی تو کتاب بالکل مستند ہے, پھر کیا بات ہے کہ بعض کتابوں میں ایک ہاتھ سے پینا منع لکھا ہے, دونوں ہاتھ سے پینا چاہیے. تو پھر حضرت والد عمر کا تو ہم نے فرمایا کہ میں نے اس کی تحقیق کی کہ اصل بات کیا ہے, اس کا عربی متن نکالا اس حدیث شریف کا جس کے حوالے سے دونوں ہاتھ سے پینا لکھا ہوا ہے کہ سنت ہے. تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں کو علم کے گہرے سمندر ہیں. حضرت نے اس کی تحقیق کی تو فرمایا کہ وہ چلو کے بارے میں ہے, جیسے دریا سے اس زمانے میں اتنی سہولتیں تھی نہیں, نل بھی نہیں تھے اور اس طرح ہر جگہ پیالہ کٹورا یا گلاس بھی موجود نہیں ہوتا تھا. تو جب دریا یا نہر سے پانی پیو تو چلو کا لفظ ہے, جس جو لفظ عربی میں ہے اس کا معنی چلو ہے, دونوں ہاتھ ملا کر چلو بناتے ہیں, ایک ہاتھ سے بھی چلو بن جاتا ہے. تو ایسے موقع پر جب دریا سے پانی پی رہے ہیں یا نہر سے پانی پی رہے ہیں یا کوئی برتن پینے کا نہیں ہے, دونوں ہاتھ سے وہاں پر حکم ہے کہ دونوں ہاتھ کا چلو بناؤ, ایک ہاتھ سے بھی بن سکتا ہے لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دونوں ہاتھ سے پیو. تو یہ جو برتن میں پانی پینا ہے وہ نہیں ہے اس سے مراد. تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے, تحقیق یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے. ہم دیکھا بھی حضرت والا کو کرتے دونوں ہاتھ سے پیا کرتے تھے, لیکن ساتھ میں حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات تو دوسرا ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے, مثلا کھانے کے وقت ایک ہاتھ سن جاتا ہے, کھانے کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے تو چکنا بھی ہوتا ہے, وہ چکنے ہاتھ سے تو برتن کو نہیں پکڑتے ہیں, تو بائیں ہاتھ سے برتن پکڑا نیچے سے دائیں ہاتھ بھی لگا دیا, یعنی دو ہاتھ, دائیں ہاتھ کے بغیر تو نہیں پینا چاہیے, بائیں ہاتھ سے تو پینا نہیں چاہیے, بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. تو اس میں دائیں ہاتھ تو ضروری ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ تو نہیں لگاتے کھانے میں, بایاں ہاتھ صاف رہتا ہے, تو اس سے پکڑتے ہیں برتن کو, پھر چونکہ بایاں ہاتھ سے پینا منع ہے تو دایاں ہاتھ اس میں لگا دیتے ہیں. وہ اس طرح سے دونوں ہاتھ بھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن عام طور پر جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ ہی سے پیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اتباع سنت اور اتباع شریعت عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ یہاں بعض احباب آ گئے ہیں, دور سے بھی آ گئے ہیں, یہ محبت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ محبت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لے اور ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے, ہمارے گھر والوں کو, ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ذرا بھی کمی نہ ہو, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا جس کو نہ ملی وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسرت سے بچائے اور یہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خوب محنت کرنے کی, سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجاہدہ اٹھائے اللہ کے راستے کا, اور اس کی برکت سے خدا تعالیٰ فضل فرما دیں. کام تو فضل سے بنتا ہے, ہمارے مجاہدے سے نہیں بنتا, ہمارے مجاہدے کی وجہ سے ان کا فضل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر بھی دے, ان کی اتباع بھی دے, ان کی صحبتیں خوب نصیب فرمائے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا, کل کا دن شاید چونکہ سفر کی کچھ تھکن بھی ہے اور جانے سے پہلے جو بیماری کا اثر تھا وہ ابھی باقی ہے اور کچھ تکلیف بڑی بھی معلوم ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح جلدی نہ اٹھ سکوں, تو انشاءاللہ پرسوں سے, یعنی کل منگل ہے نا, پرسوں بدھ کے دن سے انشاءاللہ تعالی صبح کی مجلس بھی انشاءاللہ تعالی شروع کرنے کا ارادہ ہے, اور رات کی تو انشاءاللہ جیسے ہوتی ہے معمول کے مطابق انشاءاللہ اس کی پابندی کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.